مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبه نستعین. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں، آپ کو، دنیا کے انسانوں کو، جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اور عبادت کے مختلف طریقے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے شروع فرمائے ہیں. بہت سارے احکامات ہیں کرنے کے، اور بہت سے کام ہیں بچنے کے، نہ کرنے کے. اور عبادت کا لفظ ہماری پوری زندگی پر محیط ہے، صبح سے لے کر شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، پوری زندگی پر محیط ہے لفظ عبادت. اس کا تعلق پوری زندگی سے ہے، عمر کے کسی مرحلے کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے. عام طور پر دماغ میں، تصور میں یہ بات رہتی ہے نوجوانوں کے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تب اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، جب ہم عمر رسیدہ ہوں گے تب ہم گناہوں پر معافی مانگیں گے. اب جوانی کے دن ہیں، مزے کے دن ہیں، کچھ مزے کر اڑائیں، عیاشی کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں عبادت کر لیں گے، بعد میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے، آخری عمر میں ہم مسجدوں کی طرف رخ کریں گے. یہ سب شیطانی وساوس ہیں، نفس کا دھوکہ ہے، فریب ہے. بعد کے زمانے کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، جو کچھ ہے آج ہے، کل کسی نے نہیں دیکھا. اسی لیے دکانوں پر بھی بورڈ لگا رہتا ہے، آج نقد کل ادھار، اس لیے کہ کل آتا ہی نہیں ہے. تو زندگی میں عبادت کا تعلق موت تک ہے، زندگی کی کسی عمر کے ساتھ عبادت خاص نہیں ہے. اسی لیے اسی تصور نے ہمیں اللہ کی عبادت سے روک دیا. عام طور پر مسجدوں میں نوجوانوں سے زیادہ بوڑھے نظر آتے ہیں، کیونکہ تصور ہے دماغ میں بہت سارے نوجوانوں کے اور کم عمر لڑکوں کے کہ ابھی زندگی باقی ہے، بڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے، بڑے ہو کر دین کی طرف متوجہ ہوں گے، بڑے ہو کر گناہوں سے معافی مانگیں گے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نبی، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے. تو عبادت کا تعلق پوری زندگی کے ساتھ ہے، موت تک اللہ کی عبادت ہم پر فرض ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے ہی اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے. اور چونکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھولتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں اور مختلف رسولوں کو بھیجا، آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو اتارا تاکہ انسانوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، اور انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ نے کیوں بھیجا ہے، زندگی کے کا مقصد کیا ہے، ہم اللہ کو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اس بات کو بتانے کے لیے انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں قیامت تک. قیامت تک کوئی نبی بن کر نہیں آئے گا، کوئی رسول بن کر نہیں آئے گا، اور کتابوں کا سلسلہ بھی اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے، اب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، گائیڈ بک ہے، رہنمائی ہے، اب اسی سے ہدایت حاصل کی جائے. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور مقصد کو یاد رکھیں اور مقصد کے مطابق زندگی بسر کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں. ہم دوسروں کو بتاتے رہیں گے، ہماری اصلاح ہوتی رہے گی. ہم دوسروں کو بتاتے رہیں گے، ہمیں اپنا بھولا ہوا سبق یاد آتا رہے گا. ورنہ اس طرح کے مذاکرے نہ کرنے کی وجہ سے آدمی اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اپنے آخرت کو فراموش کر دیتا ہے، خوف خدا کے بغیر زندگی بسر کرتا ہے. دوسری بات، عبادت کے جیسے میں نے شروع میں عرض کیا بہت وسیع مفہوم ہے، وہ سارے کام جو اللہ کے احکامات ہیں کرنے کے ہیں وہ بھی عبادت میں داخل ہیں، اور اللہ نے جن کاموں کے کرنے سے منع کر دیا اس سے بچنا بھی عبادت ہے. اللہ کے احکامات اور نبی علیہ السلام کے سارے طریقے یہ عبادت کے اندر داخل ہیں. لیکن خصوصیت سے ایک ایسی عبادت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے، جس عبادت کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عین عبادت ہے، وہ ہے صفت دعا، مانگنے کی صفت. کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنے کی صفت. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بری بات ہے، بے جان مخلوقات کے سامنے جا کر ماتھا ٹیکنا اور یہ سمجھنا کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ تو شرک ہے. مانگنا کس سے؟ اللہ سے. یہ عین عبادت ہے، یہ عبادت کا مغز ہے. حدیث میں فرمایا گیا الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے، یعنی اللہ سے مانگنا یہ عین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا مغز ہے، کریم ہے. دعا کرنے والے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور دعا نہ کرنے والے سے، اللہ سے نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. فرمایا گیا حدیث میں من لم يسأل اللہ يغضب عليه، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس پر ناراض ہوتے ہیں. تو اللہ سے مانگیں گے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ سے نہیں مانگیں گے اللہ ناراض ہوتا ہے. سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی حضرت مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جبکہ حضرت عبداللہ ابن عباس آپ کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے، اذا استعنت فاستعن باللہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگو. کیا مطلب؟ غیر اللہ سے مت مانگو. اور مدد طلب کرنا ہے تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو. کیا مطلب؟ غیر اللہ سے مدد طلب مت کرو. ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے اللہ ہیں، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہیں، امیری اور فقیری کے مالک اللہ ہیں، مال و دولت روزی کے مالک اللہ ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، اس کی طاقت اس کی صفات کی کوئی اندہا نہیں ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے، اکیلا ہے. تو اللہ پر یقین جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو وہی انسان اللہ سے مانگتا ہے، اور غیر اللہ کے دروازے وہ اپنے لیے بند کر دیتا ہے. اور اللہ پر یقین کمزور ہو جائے تو پھر آدمی غیر اللہ کے لیے دروازے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں. تو توحید، اللہ کو ایک ماننا، یہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے اور تمام نبیوں اور رسولوں کی اجتماعی دعوت ہے. دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے بندوں کو اللہ سے نہ جوڑا ہو. نبی لوگوں کو لوگوں سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے، نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے. کیا مطلب؟ یہ عبادت اللہ کی کرو، غیر اللہ کی مت کرو. ہاں لوگوں کو لوگوں سے جوڑا ہے، کس معنی میں؟ رشتہ داری نبھاؤ، اس معنی میں نبیوں نے کام کیا کہ بھائی رشتوں کو جوڑو، لیکن لوگوں کو لوگوں سے عبادت کے لیے، مانگنے کے لیے نہیں جوڑا. لوگوں کو لوگوں سے جوڑا کہ بھائی رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، بڑوں کا ادب احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، والدین کی خدمت کرو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرو. یہ نبیوں کی تعلیمات ہیں، لیکن نبیوں کی تعلیمات میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، غیر اللہ کے سامنے ماتا ٹیکو. یہ نبیوں کی تعلیم نہیں ہے. نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا، اور اسی کو کہا گیا الدعاء هو العبادة، کہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ سے مانگنا عبادت ہے، اللہ سے مانگنا عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے. اللہ سے مانگنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، نہ مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول بھی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کے تین راستے بیان کیے، حدیث میں تین راستے اس کے بیان کیے گئے کہ دعا کی قبولیت کس طرح ہوتی ہے. حدیث کے اندر وہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہے دعا کی قبولیت کا کہ وہی چیز مل جاتی ہے جو ہم نے مانگا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آنے والی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا کسی کی دعا لگ گئی، یعنی دعا کے نتیجے میں آنے والی مصیبت ہٹ گئی. اور تیسرا یہ دعا کی قبولیت کا راستہ اور طریقہ کہ اس کے بدلے میں آخرت میں نیکیاں اور اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور بندہ جب قیامت کے دن دعا پر ملنے والے اجر و ثواب کو دیکھے گا تو یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ان ساری دعاؤں کا اجر و ثواب نیکیاں مجھے آخرت میں مل جاتی. یہ ہے دعا پر ملنے والا اجر اور دعا پر ملنے والا ثواب، کہ بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، ساری دعاؤں کا اجر اور ثواب اور نیکیاں ہمیں آخرت میں مل جاتی. اس لیے ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. قرآنی دعائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو ہم یاد کر لیں. اور تمام زبانوں کا خالق و مالک تو اللہ ہے، ہم اپنی مادری زبان میں کچھ وقت دعا کے لیے مخصوص کریں. روزانہ دو چار منٹ ہی صحیح، مانگنا سیکھیں ہم اللہ سے. مسائل آنے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم امتی ہیں، جن کو ہم ماننے والے ہیں، جن کی اطاعت کو ہم نے قبول کیا ہے، ان کا حال کیا تھا؟ جب کوئی اہم مسئلہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے، نماز کی طرف لپکتے، اللہ کی طرف رجوع ہوتے. غزوہ بدر کا موقع ہے، 313 صحابہ کا مقابلہ 1000 کے لشکر کے ساتھ کل ہونے والا ہے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ وہ پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور روتے ہوئے گزاری، اللہ کے حضور گڑگڑاتے ہوئے وہ رات بسر کی ہے، اللہ کے سامنے مانگتے ہوئے رات گزاری ہے. یہ نبیوں کی تعریف کی ہے قرآن مجید میں کہ انبیاء، پیغمبر، رسول اللہ مانگتے، اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ سے مانگنا، اللہ کو پکارنا نبیوں کا کام ہے، نبیوں کی تعریف ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. تین صفات اور خوبیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہے. اول یہ کہ یہ خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگوں کا معاملہ الٹ ہے، ایمان کمزور ہے، گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں، گناہوں میں ریس ہوتا ہے، نیکی کے کاموں میں پیچھے ہٹتے ہیں. نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ دل میں پیدا نہیں ہوتا، دل میں شوق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، آگے بڑھتے تھے. خیر البر عاجلہ، بہترین نیکی وہ ہے جس پہ آدمی جلدی کرے، آج کرے گا ہو گیا، کل پر ٹالنے والا کبھی کرتا نہیں ہے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور دوسری صفت بیان کی گئی، وہ اللہ کو پکارتے ہیں، وہ اللہ کو سے مانگتے ہیں. اور تیسری صفت یہ کہ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کا خوف، اللہ سے مانگنا، اللہ سے ڈرنا، نیکی کے کاموں میں حصہ لینا، آگے بڑھنا، ان نبیوں کی صفت ہے، پیغمبروں کی صفت ہے. ہمیں ان صفات کا مذاکرہ اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ صفات ہماری زندگی کا حصہ بنے. صرف اس لیے نہیں کہ معلومات میں اضافہ ہو، اس لیے کہ معمولات میں اضافہ ہو. اس لیے ہم لوگ طے کر لیں، نیت کر لیں، کچھ دیر روزانہ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر مانگنا سیکھیں گے، اپنی مقامی مادری زبان میں مانگے، تمام زبانوں کا خالق مالک عالم اللہ ہے. اللہ جیسے عربی زبان جانتا ہے، دنیا کی ساری زبان اللہ ہی جانتا ہے. جیسے عربی کا خالق اللہ ہے، دنیا کی تمام زبانوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے. اس کے لیے کوئی چیز ناممکن اور مشکل نہیں ہے. ناممکن مشکل ہمارے لیے، آپ کے لیے، اللہ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. اس کی قدرت ہر چیز پر وسیع ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی حکومت میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کا اختیار ہے، جو چاہے کرے. اس لیے ہم اپنے دل کے تعلق کو اللہ سے جوڑے. اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، دین کی محبت، نیکیوں کی محبت، صفات کی محبت، اچھائیوں کی محبت ہمارے دل میں ہو. جب دل میں محبت پیدا ہوگی عمل کرنا آسان ہوگا، اور اگر دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی عمل کرنا مشکل ہوگا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات ماننے میں بھی مزہ آتا ہے. عاشقوں سے پوچھ لو کہ محبوب کے راستے پر آپ لوگ کس طرح چلتے ہیں، بالکل اندھے اور بہرے بن کر، سوچتے ہی نہیں ہے کہ میرے اس میں فائدہ ہے یا نقصان. چونکہ محبوب نے کہہ دیا، اب عاشق اس بات کو اندھا اور بہرا بن کر قبول کر لیتا ہے، مانتا ہے. چاہے اس کو گھڑے میں گرنے کے لیے کہہ دیا جائے، وہ گھڑے میں جان بوجھ کر گرے گا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ قدم میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے خوش ہو. یہ محبت انسان کو دیوانہ بناتی ہے، بہرا بنا دیتی ہے، گونگا بنا دیتی ہے، اندھا بنا دیتی ہے. پھر انسان اپنے انجام کے بارے میں سوچتا نہیں ہے. بے خطر کود پڑا آتش عشق میں نمرود، آتش عشق میں بھول رہا ہوں وہ مصرع، کہ آدمی جب محبت ہو جاتی ہے پھر وہ کسی آنے والے خطرات کے بارے میں سوچتا نہیں ہے، خطرات سے بے خبر ہو کر وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. تو اگر اللہ سے محبت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، دین سے محبت ہو، نیک اعمال سے محبت ہو، گناہوں سے نفرت ہو، پھر ہمیں دیندار بننے میں ذرا دیر نہیں لگے گی. دینداری میں جو دیر ہو رہی ہے، یہ ہمارے زندگی میں جو دین کے اثرات نظر نہیں آ رہے، وہ دل کا محبت سے خالی ہونا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں کچھ باتوں کا ہمیں ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی رزق حرام سے بچے، حرام کمائی سے بچے. جس کا لباس حرام، جس کی غذا حرام، جس کا کھانا اور پینا حرام، ایسوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. یہ حدیث میں آپ کو اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. قبولیت دعا کے تمام اثرات ہونے کے باوجود، تمام امکانات ہونے کے باوجود، اس حرام وجہ سے دعائیں روک دی جاتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں حلال اور حرام کمائی کی خوب فکر کرنی چاہیے. حلال روزی کھائے، حرام کمائی سے مکمل بچے. کچھ لوگ حرام کمائی نہیں کرتے لیکن حرام کھاتے ہیں. مثلاً حلال روزی اختیار کیا ہے، حلال کمائی اختیار کرتے ہیں، لیکن اس حال پیسے حرام چیز خرید کر کھاتے پیتے ہیں. میں کیا کھاتے پیتے ہیں میں نہیں بولتا، آپ لوگ خود سمجھ جائیے. اس وقت مسلم معاشرے میں کون سا مرض ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور جو حرام ہے؟ جس کا کھانا اور پینا حرام ہے اور بچوں بچوں میں یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بلکہ یہ ضلع تو ریڈ زون میں آتا ہے. ہمارے کرناٹکا کے جس ضلع کو ریڈ زون میں داخل کیا گیا اس گناہ میں حکومت نے، اس میں سے ایک ضلع کاروبار بھی ہے کہ بچوں میں وہ بری لت لگ چکی ہے. جب حرام چیزیں کھائیں گے، حرام چیزیں پیئیں گے، دعائیں کہاں قبول ہوگی، عبادت کہاں قبول ہوگی، اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ زندگی بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی. اس لیے حرام کی نحوست ہو دل میں، حرام سے نفرت ہو، حرام کو کسی صورت قبول نہ کرے، اور حلال سے محبت ہو. حلال کا ایک روپیہ حرام کے 1 کروڑ روپیے سے بہتر ہے. لات مارے ان پیسوں کو، اس دولت کو جو حرام کے راستے سے آتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، حرام کے بہت سارے طریقے ہیں، کمائی تو حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی کمائی حلال کی ہی کرتے ہیں، لیکن وراثت کا مال ہڑپ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ بھی حرام ہے. بہن بھائیوں کا حق ہے، دینے کے لیے تیار نہیں ہے. خاص کر کے پورے ملک کی بات میں کہہ رہا ہوں، 2-4 علاقے اس سے مستثنی ہوں گے، الحمدللہ اللہ کا فضل ہمارا یہ علاقہ بھی اس سے مستثنی ہے، ورنہ پورے ملک کی بات یہ ہے، پورے ملک کی بات یہ ہے کہ دینداروں کے گھروں میں، پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں وراثت شرعی طور پر تقسیم نہیں ہوتی، بہنوں کو محروم کیا جاتا ہے. اسلام نے بہنوں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے، عورتوں کو بھی حق دیا ہے، لیکن آپ پورے ملک میں دیکھ لیجئے، میں اگر اس ملک کی بات کروں، 99% لوگ اس ملک کے وراثت تقسیم شرعی طور پر نہیں کرتے. ان کو پتا ہی نہیں کہ بہنوں کو حق دیا جائے، اور جن کو پتا ہے وہ جان بوجھ کر بہنوں کا حق دباتے ہیں، نہیں دیتے. کل ایک علاقے میں اسی ہفتے جانا ہوا، تو وہاں مجھے علماء کی مجلس تھی، ایک اپنے شہر کے ایک بڑے بزرگ عالم نے، جو ذمہ دار تھے، بزرگ تو نہیں لیکن نوجوان ہے، انہوں نے مجھے پوچھا، اس سوال کا جواب دیجئے کہ آپ اپنے علاقوں میں وراثت کو کس طرح نافذ کرتے ہیں، ہمیں سمجھائیے. ہمارے ہاں علاقوں میں اس کا تصور ہی نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا، سب کھاتے ہیں مرد حضرات، عورتوں کو کچھ نہیں دیا جاتا. آپ ہمیں بتائیے کہ کس طرح آپ دیتے ہیں عورتوں کو؟ تو یہ کیا حرام نہیں ہے عورتوں کا، تم نے پیسے ہڑپ کر لیے، جائیدادیں ہڑپ کر دی، یہ حرام غذا نہیں ہے؟ تو حرام سے بچے، حرام کی نحوست سے عبادتیں مردود ہوتی ہیں، دعائیں رد ہوتی ہیں. وہ اپنی دنیا بھی بگاڑتا ہے اور آخرت بھی بگاڑتا ہے. آج دنیا میں مال کے بدلے مال، مسئلہ حل ہوگا، مال نہیں دیں گے، آخرت میں اس کے بدلے ہمارے اعمال لیے جائیں گے. بہت زیادہ کمائی کی، بہت خوب اعمال کیے ہیں، اور آخرت میں پہاڑوں جیسا وزنی عمل لے کر آیا ہے، لیکن کسی کا حق مارا ہے، کسی کی وراثت میں سے حصہ لیا ہے، کسی کا قرض لیا ہے اور واپس نہیں کیا ہے، اور لوگوں کے حقوق کو لے کر آیا ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ حقدار آئیں گے، اور قیامت میں مال وہاں کرنسی نہیں ہے، وہاں کی کرنسی اعمال ہے، اچھے اعمال لے کر جائیں گے. یہاں تک کہ یہ آدمی خالی ہو جائے گا، جو کروڑوں نے کیا لے کر آ گیا تھا، سارے کے دیکھ کیا وہ لے گیا، دوسرے لوگ لے کر گئے جن کا حق مارا تھا دنیا میں. میں شروع سے تم کو آخر تک دیکھ رہا ہوں، یہاں تقریر کرتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تم سوچ نہیں سکتے، ذہن بار بار، دماغ بار بار یہی جا رہا ہے، کئی مرتبہ گھورا لیکن سمجھ نہیں آتی، انہوں نے بھی آپ کو ٹوکا. گھورنے پر میں بچوں سے کہتا تھا خاموش رہیں، ہماری باتوں میں جو تسلسل ہوتا ہے وہ دماغ سے پورا آؤٹ ہو جاتا ہے. باتوں کی ایک تسلسل ہوتی ہے، ایک ذمہ داری کے ساتھ باتیں کی جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حرام سے بچے، حرام کی نحوست سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اگر اس سے ہم بچیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، تو یقیناً پھر ہماری دعائیں قبول ہوگی، اور دوسری شرط دعاؤں کی قبولیت میں یقین بھی ہو. مایوسی کے ساتھ دعا نہ کرے، وہ اللہ ہے، سب کچھ دینے پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. کتنے واقعات ہیں دعاؤں کے ذریعے کیا سے کیا ہو گیا، وقت نہیں ہے. حق تعالیٰ ہم سب کو اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی کو بسر کرنے اور اسی پیغام کو عالم اقوام تک اقوام عالم تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمدللہ.